بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 29 مارچ سن 2018 ہے. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دیوار گریا کے آس پاس اسرائیل کا سفر نامہ ریکارڈ کر رہے ہیں. کتاب کے مصنف ہیں کاشف مصطفیٰ. یہ کتاب 224 صفحات پر مشتمل ہے. کتاب کو کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 0306-787-8222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیوار گریا کے آس پاس اسرائیل کا سفر نامہ. اگلے صفحے پر کاشف مصطفیٰ, الٹے قدم سفر نامہ اردن و مصر, تحریر ہے. کاشف مصطفیٰ, دیوار گریا کے آس پاس اسرائیل کا سفر نامہ, تدوین و ترجمہ محمد اقبال دیوان, قوسین 1-124C, فیصل ٹاؤن, لاہور, پاکستان. ریاض احمد 45@gmail.com. riazahmad45agmail.com. فون نمبر 3516530. جملہ حقوق محفوظ, بار اول, سن 2017, ناشر سلیم و ریاض, مطبع الشغر پریس, لاہور, حروف بندی امانویل نویل اقبال, سرورق ڈاکٹر محمد حسن, قیمت 800 روپے. کتاب کی بیک سائٹ پر کچھ کاشف مصطفیٰ کے بارے میں تحریر ہے. اسرائیل فلسطین کی جس سرزمین پر قابض ہے وہ دنیا کے تین بڑے ادیان کی میراث ہے. یہ ملک ہمارے لیے علاقہ غیر ہے. ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کا کمال دیکھیے کہ وہ اسرائیل کی سیر کر آئے. یہی نہیں, انہوں نے کئی ایسے گوشوں میں بھی جھانکا جہاں تک رسائی دشوار تھی. پیغمبروں کی یہ سرزمین اپنے تمام قدیم و جدید جلال و جمال کے ساتھ اس سفر نامے میں پڑھنے والوں کے دل میں حیرت, عقیدت اور حسرت کی کیفیات جگاتی ہے. مسافر کی دل سوزی, درد مندی اور انسانی دوستی ہر قدم سے نمایاں ہے. ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ امراض قلب کے ماہر کے طور پر عالمی سطح پر نامور ہیں. انہیں نیلسن منڈیلا کا مولج ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. انتہائی مقدس مقامات کی متعدد رنگین تصاویر سے کتاب کی اہمیت اور افادیت مزید بڑھ گئی ہے. قرقزستان اور کوہ قاف سے لے کر الاسکا تک کیا کیا نہ دیکھا, مگر عجب بات تھی, لکھنے کا اس وقت تک دھیان نہ آیا جب تک پار سال فلسطین اور اسرائیل کی سرزمین پر قدم نہ رکھا. یہ ارض مقدس اپنے اندر ایک باشعور مجذوب کی سی کیفیت چھپائے بیٹھی ہے. اس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر والے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں. سربستہ رازوں کے خزانے کا خود عالم اسلام کی ایک بڑی اکثریت کو بھی صحیح ادراک نہیں. میرے لیے یہ سب نظارے بہت دیدنی مگر اپنی روحانی کیفیت میں اعصاب شکن تھے. ان کے جلووں کو تنہا سمیٹ کر جذب کرتے کرتے میری ہڈیاں سرما بن گئیں. یہ مسافت جتنی جسمانی تھی اس سے کہیں زیادہ روحانی تھی. کاشف مصطفیٰ. میرے ابو محترم محمد مصطفیٰ اور میری امی محترمہ فرحت مصطفیٰ کے نام, جن کی آنکھوں سے دنیا دیکھی, جن کے دل سے دنیا کو برتا, اتنے احسان کے گنوانا بھی چاہوں تو گنوا نہ سکوں. ترتیب عرض مصنف کاشف مصطفیٰ, صفحہ نمبر 9, کیا کہے حال دل غریب جگر, محمد اقبال دیوان, صفحہ نمبر 13, دیوار گریا کے آس پاس, کاشف مصطفیٰ صفحہ نمبر 21، تصاویر کاشف مصطفیٰ صفحہ نمبر 81، اختتامیہ کاشف مصطفیٰ صفحہ نمبر 22۔ صفحہ نمبر 9، عرض مصنف۔ اپنے بارے میں لکھنا میرے نزدیک کچھ ایسا ہی ہے جیسا کوئی سرجن اپنی سرجری کا ناممکن اور ناپسندیدہ عمل خود ہی کرنے کی ٹھان لے۔ بہت دنوں سے میں نے شعوری طور پر خود ستائی کی انسانی کمزوری پر قابو پا لیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میری آدھی زندگی جو آپریشن تھیٹرز اور آدھی زندگی جو دیار غیر میں اور ہوائی اڈوں پر گزری ہے، اس نے کامیابی کا کچھ تو سفر ضرور طے کیا ہے۔ پنڈی شہر کے کاروباری علاقے میں اوائل عمر کے ایام میں مجھے کبھی ایسے سہانے اور لدے پھندے خواب دیکھنے کی عادت نہیں رہی کہ گزرتے وقت کے ساتھ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی اہمیت میرے نزدیک کم ہو کر رہ گئی ہو۔ یقین جانیے، شہر کے چھوٹے چھوٹے ڈھابوں سے کھانا کھاتے وقت مجھے بعض دفعہ 5 ستارہ ہوٹلوں کے ساتھ کورس ڈنر سے زیادہ سواد آتا ہے۔ کچھ ایسا ہی مزہ شہر کی تیرہ و تاریخ گزرگاہوں، تنگ گلیوں، پرانی بستیوں میں آوارہ گردی کے وقت آتا ہے۔ کسی شہر قدیم کی چوٹی یا چٹان پر بیٹھ کر طلوع یا غروب آفتاب کا منظر بھی میرے دل کو بہت برماتا ہے۔ دور دراز کے علاقے جنہیں فاتحین کے قدم اپنے جبر تلے مسلسل رونتے رہے، ان سے مجھے ایک ہمدردانہ انسیت اور لگاؤ محسوس ہوتا ہے۔ وہاں کی جھیلیں، کنویں، نہریں، دریا، عمارتیں، ٹوٹی پھوٹی محرابیں سب دل کو بھاتی ہیں۔ ان بستیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے وہ بلند و بالا پہاڑ، آبادیوں سے بہت پرے گمنام مقابر، ہر سمت سے دور چھوٹی چھوٹی بستیاں، جیسے وہاں رہنے والوں نے اپنی حدود سے باہر قدم نہ نکالنے کا فیصلہ طوفان نوح کے فوراً بعد ہی کر لیا، اور اپنے فیصلے پر قائم وہ تب سے وہیں آباد ہیں۔ میری اس حوالے سے دلچسپیاں گوناگوں ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی معمولی سی چنگاری قلب تجسس میں بھڑکتی ہے اور پھر خواہشات کا ایک الاؤ بھڑک اٹھتا ہے۔ اس عمل کے تواتر نے اب جو روپ دھار لیا ہے کہ وہ میری فطرت عثمانیہ بن گیا ہے۔ آپ کا یونانی دیومالائی کہانیوں کا مطالعہ اچھا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ حسین بلاؤں کا سائرن نامی ایک جھرمٹ انجانے مسافروں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اپنی طرف بلاتا تھا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا خطرے کے بھوپوں کو سائرن کیوں کہتے ہیں۔ میں انہی ناتواں ارادوں کا مالک وہ مسافر ہوں جو ہمیشہ اس نغمہ مرگ کی جانب لبیک کہتا ہوا دور پڑتا ہے۔ ان قدموں کی آوارگی مجھے اس پہاڑ تک بھی لے گئی ہے جسے کرہ ارض کا نقطۂ اختتام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں اگر وقت برف کے منظر میں جمع لگتا ہے تو سر شام پیرس کی شانزلیزے وہ مقام حرارت و مستی ہے جہاں لمحات و جذبات کی بھٹی میں سلگتے دکھائی دیتے ہیں۔ کرغرستان اور کوہ قاف سے لے کر الاسکا تک کیا کیا نہ دیکھا، مگر عجب بات تھی لکھنے کا اس وقت تک دھیان نہ آیا جب تک پار سال فلسطین اور اسرائیل کی سرزمین پر قدم نہ رکھا۔ یہ ارض مقدس اپنے اندر ایک باشعور مجذوب کسی کیفیت چھپائے بیٹھی ہے۔ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر والے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ بیرونی دنیا کے افراد اس سے وابستہ واحد جنون مسلسل کے پہلو سے تو قطعی طور پر آشنا ہے، لیکن سربستہ رازوں کے خزانے کا خود عالم اسلام کی ایک بڑی اکثریت کو بھی صحیح ادراک نہیں۔ اس سرزمین پر حکایت اور حقیقت کی جڑواں بہنیں اداسیوں کے بال کھولے سو رہی ہیں۔ وہ جس کو جاننے کے خواہش مند ہیں ان پر لازم ہے کہ اس مجذوب دانا کو بصد احترام سلام کریں، دھیمے قدم اس کی جانب بڑھیں۔ ہو سکتا ہے اسے آپ کا یہ انداز احترام و دلچسپی بھا جائے اور وہ اپنے نہالچے، وہ چھوٹا سا گدا نما غالیچہ جس پر بزرگ دوران مجلس تشریف رکھتے ہیں، کہ کونے پر آپ کو بھی بٹھا لے اور آپ بھی پروانہ اور پتنگ بن کر وقت کے آسمانوں میں اڑنے لگیں۔ ممکن ہے ان آسمانوں میں لہن داؤدی کے سراب بھی بکھرے ہوں اور آپ انہیں رضا الہی سے سن لیں۔ کہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ شریر عصا بھی دکھائی دے جائے جو فرعون پر لرزہ تاری کرنے کے لیے اینا کونڈا بن گیا تھا۔ فیض الہی آپ کو مزید نحال کرے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سفید داڑھی کے نرم و مہربان بال آپ کی سفارش بھی اللہ سے ایسے ہی کر دیں جیسے وہ نافرمان یہودیوں کی کرتے تھے. اللہ کی مہربانیوں کا ہم بندے کیا شمار و اندازہ کریں. وہ چاہے تو ہمیں پہلو سلیمان علیہ السلام و بلقیس کی مجالس ہو مجالس جن و طیور میں لے جائے, وہ راضی ہو جائے تو اپنی روح پرور مسکراہٹ ہوٹوں پر سجائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات یروشلم کی ان گلیوں میں کرا سکتا ہے جہاں وہ رشت و ہدایت کا پیغام لیے اکثر گھوما کرتے تھے. مقام فیض ہی کی بات ہے تو اس کی قدرت کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ آگے وہ آپ کو الخلیل حبرون کے نواح میں شاہ بلوط کے اس درخت تک لے جائے جسے ٹیک لگا کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام تحیر و تفکر کیا کرتے تھے. میرے لیے یہ سب نظارے بہت دیدنی مگر اپنی روحانی کیفیت میں اعصاب شکن تھے. ان کے جلووں کو تنہا سمیٹ کر جذب کرتے کرتے میری ہڈیاں سرما بن گئیں. یہ مسافت جتنی جسمانی تھی اس سے کہیں زیادہ روحانی تھی. تو میں نے سوچا خود کو اس بارے مسلسل سے رہائی دلانے کے لیے آپ کو بھی شریک سفر کر لوں. میں اپنے دوست محمد اقبال دیوان کا بے حد شکر گزار ہوں. ان کی انتھک رہنمائی حوصلہ افزائی ترجمے کی تازگی اور میرے مشاہدات و افکار سے قربت نے مجھے قلم تھامنے کی جرت دلائی. ان کی تحقیق اور روحانی شعور میرے لیے باعث حیرت تھا. ایسے لگتا تھا وہ اس سفر میں ماں بعد الطبیات کے حوالے سے رومیٹو ورشپ ویورشپ کے ذریعے میرے ہم سفر تھے. REMOTEVIEWERSHIP اس سفر نامے میں میرے انگریزی جملے ڈاکٹر کے نسخے کی مانند سرد اور درد ناشنا تھے. حضرت کے زبان و بیان کے چٹخارے نے انہیں 12 مسالے کی چاٹ بنا دیا. اجازت دیجیے کہ میں یہاں اپنی شریک حیات سائقہ کا بھی شکریہ ادا کر لوں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں 3 دن کے لگاتار آپریشنوں کے بعد گھر آتا یا 3 ہفتوں کی مسافت کے بعد گھر لوٹتا تو ان کا پاکیزہ دامن ہمیشہ کشادہ اور ان کی مسکراہٹ ان کے تام کی مانند ہمیشہ گرما گرم بھاپ اڑاتی ہوتی. کام اور سفر کے دھوتی شوہر کی بیوی ہونا کچھ آسان کھیل نہیں. شکریہ آپ سب افراد کا بھی جن میں سے اکثریت نے قسطوں میں تحریر سفر نامے کو کتابی صورت میں یکجا کر کے کسی مستند ادارے کے زیر اہتمام شائع کرنے کے لیے مجھ سے مسلسل رابطہ رکھا. انہیں کی دلچسپی کا ثمر آپ کا اس وقت مرکز توجہ ہے. کتاب کے شائع ہونے تک ایک سفر اسی مسافت سے جڑ کر اور لاحق ہوا. دیوان صاحب پھر حوصلہ دلاتے ہیں اور میں پھر الٹے قدم لکھنے پر آمادہ ہوں. اس کی 12 ایک ساتھ میرے دورہ اردن و دورہ مصر سے متعلق ہوں گی. کار جہاں دراز ہے, دیکھیے کب سمندر چاک ہو کر راستہ بناتا ہے. مسافتوں کا دل دادا کاشف مصطفیٰ, فروری سن 2017, صفحہ نمبر 13, محمد اقبال دیوان. کیا کہے حال دل غریب جگر. ہمارے کاشف میاں عادتاً بہت کلینیکل آدمی ہیں. اگر آب و ہوا کا اثر پودوں جانوروں پرندوں پر ہوتا ہے تو مان لیجئے کہ یہ اثر انسانوں پر بھی ہوتا ہوگا. اعلیٰ حضرت کا چونکہ آبائی تعلق راول پنڈی اور مان صحرا سے ہے لہٰذا اسی مناسبت سے مزاجن قدرے پتھریلے بھی ہیں. ہمارا انہیں پتھریلا کہنے پر اتنا منہ بنانے کی ضرورت نہیں. کعبے میں توبہ کے طلبگار مومنین کے بوسوں سے آباد حجر اسود بھی ایک پتھر ہے. زمرد نیلم پکھراج اور یاقوت بھی پتھر ہی ہیں اور سمندر کے موتی کو بھی پتھر ہی سمجھ لیجئے کہ وہ ابتدا میں ایک سنگریزہ ہوتا ہے جو سیپ نگل لیتی ہے. اس کی چبھن سے جس میں نازک کو بچانے کے لیے تادر اس پر اپنا لیس دار لاپ لپیٹ کر ایسا آبدار بنا دیتی ہے کہ وہ سنگ مداخلت کسی کے گلے میں حمائل ہو کر سج سج جاتا ہے. عجب بات ہے کہ کچھ پتھروں کو قرآن کریم نے بھی گمراہ قلوب سے بہتر گردانا ہے. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. وہ پتھر جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی سخت, اور ان پتھروں میں کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے, اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں, اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 74. انگریزی محاورے کے حساب سے لڑکتے ہوئے پتھر پر کوئی کائی نہیں جمتی. رولنگ اسٹون گیدر نو موس. ہم ایک عرصے تک سوچتے رہے کہ اس عمل میں ہر جائے کائی کو شاید تو رین بسیرا مل جاتا ہے, مگر اس بار بردار پتھر کو اس وقتی ہم آغوشی کا کیا فائدہ. تفکرات کے انہی تانو بانوں کو بنتے بنتے سرجن کاشف مصطفیٰ ہمارے دوست بن گئے. ہماری کتاب جسے رات لے اڑی ہوا کہیں سے ان کے ہاتھ لگ گئی تھی, یہی کتاب ہمارے ماں بہن تعارف کا ذریعہ بنی, ہماری دوستی کا ذریعہ وہی کمبخت فیس بک بنی. ویسے تو لوگوں نے فیس بک کے ذریعے دیس بدیس والیوں سے بھی بیاہ بھی رچائے, مگر پاکستانی مردوں اور عورتوں کی اکثریت سے ملنے کے لیے فیس بک بہت ہی بورنگ پلیٹ فارم ہے. وہ یا تو اپنی تصویریں اپلوڈ کر کے آپ کو ہلکان کر دیں گے, یا اپنے دودھ پیتے اور منہ بسورتے بچوں کی تصاویر سے ساری بک فیس بک کو زچہ خانہ بنا دیں گے. انہیں سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کے بچے ان کے علاوہ ساری دنیا میں کسی کو اچھے نہیں لگتے. ہماری جرت نہیں ہوتی کہ انہیں سمجھائیں کہ ذرا صبر کریں, کچھ دنوں بعد یہی بچے جب بہویں داماد گھر میں آئیں گے انہیں بھی ایک کیکٹس کے پودے کی طرح چبھیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سے پاکستانیوں کی ایک تعداد فیس بک کی حد تک ایسی ہے جن کی پوسٹوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان سے زیادہ با کردار خدا ترس اور اعلیٰ ظرف انسان قیام پاکستان کے بعد کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا. ان کے اخلاقیات سے بھوجل پیغامات کو دیکھ کر لگتا ہے عبدالستار ایدی اور عمران خان ناحق ملک میں پیدا ہوئے. علم ہوا ڈاکٹر بابو کاشف مصطفیٰ کا تعلق پنڈی سے, قیام جوہانسبرگ جنوبی افریقہ میں ہے. پیشہ دل کی جراحی ہے اور سفر شوق. اسی شوق میں وہ لڑکتے لڑکتے پتھر بن گئے اور علمیت کے قابل تحسین کائی بھی خود پر لاد لی ہے. اس کا اندازہ ان کی فیس بک پوسٹوں سے بھی ہوا. ایک دن اطلاع دی کہ اسرائیل جاتے ہیں, وہاں سے اس طرح کی پوسٹ آئی تو ہم نے سمجھایا کہ کیا کرتے ہو, جو کچھ لکھتے اس کو سلیقے اور ذوق سے لکھو گے تو نگاہ آئینہ ساز میں عزیز تر ہو جاؤ گے. کہنے لگے ڈاکٹری نسخوں پیشہ ورانہ دستاویزات کے علاوہ کچھ اور کبھی لکھا ہی نہیں. ہم نے تسلی دی کہ دیوبند کے بانی اور قدرت اللہ صاحب کے روحانی مربی ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید کا نام تھا مولانا قاسم نانتوی رحمت اللہ علیہ. ان کو حکم ملا تھا دار العلوم دیوبند تعمیر کریں. 76 والی مسجد سہارنپور صوبہ UP میں امام مسجد مولانا محمد حسین کو فریضہ سونپا گیا کہ کل فجر کی نماز پر جو پہلا بچہ ملے اس کی تدریس فرمائیں. وہ پہلا طالب علم بعد میں شیخ الہند کہلانے والے اسیر مالٹا شیخ محمود الحسن رحمت اللہ علیہ تھے. شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ کو مہتمم مقرر کیا گیا. شاہ صاحب بمشکل اردو میں اپنا نام لکھ پاتے تھے, مگر بڑے اعلیٰ صاحب نسبت بزرگ تھے, سلوک حق کے بلند مدارش پر فائز. ایک زمانے میں مدرسہ دیوبند کے دربان بھی صاحب سلوک ہوتے تھے, سو وہ جو دیوبند کا رشتہ تصوف سے جدا سمجھتے ہیں درستگی کر لیں. یہ امر اور ہے کہ اہل دیوبند مزار اور پیر پرستی ڈھول دھمال ماتم اور گریہ داری کو خلاف شریعت جانتے ہیں. اعلیٰ مرتبت نانتوی صاحب رحمت اللہ علیہ سے راہ سلوک پر گامدن ایک سالک نے شکایت کی. سرکار روحانی طور پر کثرت مشاہدہ کے باوجود تہی دامنی کا یہ حال ہے کہ حصول کا معمولی احساس تک نہیں ہوتا, لگتا ہے سفر رائیگاں پر گامزن ہوں. جواب ملا راہ سلوک میں نایافت کا احساس ہی اصل یافت ہے, سونا لکھنا ہی ٹھیکرے کے کورے نہ کور برتن والی بات ہے. استاد نذیر اکبر آبادی نے کورے برتن پر ایک نظم لکھی تھی. دلیپ کمار کو 15-20 بن کی یہ طویل نظم زبانی یاد بھی تھی اور اپنے زخموں کی ٹکور کرتے لہجے میں جی لگا کر سناتے بھی تھے. کاشف میاں کا دوسرا سوال تھا اسرائیل کے سفر نامے میں لوگ دلچسپی لیں گے. ہم نے کہا پاکستانیوں کے لیے اسرائیل سیارہ مریخ کی مانند اجنبی ہے. اسرائیلیوں کو تو ہمارے بارے میں امریکہ ہندوستان ہمارے جنوب مغربی پڑوسی کے ذریعے بہت کچھ پتا چل جاتا ہے, مگر ہمارے پاکستانیوں کی اکثریت بھی اس بھیانک حقیقت سے آشنا نہیں کی تصاویر میں دکھائی جانے والی مشرق وسطی کی مشہور ترین عمارت قبۃ الصغریٰ یعنی ڈومو آف راک ڈی او ایم ای او ایف آف آر او سی کے، وہ مسجد الاقصی نہیں جس کا احوال قرآن الحکیم کی 17ویں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں درج ہے. ترجمہ: پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا ہے. وہ لکھنے پر اور ہم وقت نکال کر ترجمہ کرنے پر آمادہ ہو گئے تو ہم نے ذکر کیا کہ اس کی اشاعت ایک نو مولود ویب جریدے وجود میں ہوگی. یہ ہمارے دوست محمد طاہر جرنلسٹ کی ملکیت ہے، وہ ویسے بھی آدھی روٹی پر دال لیے بیٹھے رہتے ہیں. بریکٹ میں لکھا ہے: آگرے کے محاورے میں ہما وقت موقع کی تلاش میں رہنا. آدمی بہت اللہ والے، عبادت گزار اور زیرک ہیں، عزائم بھی بلند رکھتے ہیں. ہم نے مطالبہ کیا کہ اس سیریز میں طاہر میاں اپنا نشتر ادارات ایڈیٹرز پین ذرا تھام کر رکھیں گے. انہوں نے بات مان لی اور یوں یہ سلسلہ اشاعت چل پڑا. دوران اشاعت اسے بہت ہٹس ملے. گوگل والے بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنے ہٹس پاکستانیوں کی جانب سے یا تو زیر حراست ماڈل گرل ایان علی کے بارے میں کھوج میں ملتے تھے، یا بھارتی نژاد کینیڈین شہرت رکھنے والی سکھ اداکارہ کی زندگی کے حقائق جاننے والوں کی جانب سے ملا کرتے تھے. پاکستان کا کوئی جریدہ مقبولیت میں اس سلسلے کا ان دنوں ہم پلہ نہ تھا. ہم قاری کو اس تعارف میں آگاہ کر دیں کہ اس کتاب میں 6-7 مقامات ادراک ذرا سخت ہیں. پہلا مقام وہ ہے جس کا حوالہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے دیا ہے. یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو ہمارے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا 10واں برس بہت بھاری تھا. اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب میں عام الحزن یعنی دکھوں کا سال کہتے ہیں. سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ کا اسی سال وصال ہوا. آپ رضی اللہ عنہ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے 2 ماہ بعد ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی جہان فانی سے کوچ کر گئی. ان سہاروں کے دنیا سے رخصت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجور اور دل گرفتہ تھے. مایوسی کے بادل ہر وقت طبیعت پر منڈلاتے تھے کہ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور پیغام کی حقانیت ثابت کرنے کی خاطر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی سے معراج کے سفر پر لے جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر معراج کا احوال بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمن لائن ابو جہل کو بھی اس کی سنگن ملی. وہ بہت خوش ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مکہ المکرمہ سے یروشلم کا مہینوں کا ناممکن سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہی میں طے کر لیا. بڑا جالباز انسان تھا. اللہ نے اس ناہجار کو ہدایت سے محروم ہی رکھا. جا بجا ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا پھرتا تھا. اس نے اپنے رفقا کو باور کرایا کہ جو قافلے یہاں سے یروشلم گئے ہیں اور وہاں سے لوٹ رہے ہیں ان کا احوال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے. دوران مسافت یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا ہوگا، ان سے پھر پڑاؤ اور دیگر تفاصیل کی تصدیق کریں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیانیہ درست ثابت نہ ہوا تو نعوذ باللہ تکذیب کا بہترین موقع مل جائے گا. کفار مکہ نے وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قافلوں کی واپسی کی تفصیلات پوچھی اور سچ ثابت ہونے پر اپنے کفر کے راستے پر ڈکمگا کر رہ گئے. یہ آیت ہم نے بھی آپ کی طرح کئی دفعہ پڑھی. حیران ہوئے کہ قرآن کریم جو بے حد مختصر کتاب ہے اور جس کا کل ذخیرہ الفاظ بھی صرف 2000 لفظوں پر مشتمل ہے، اس میں 500 الفاظ تو وہ ہیں جن کے معنی ایک عام فہم اردو اور علاقائی زبان بولنے والے کو ازبر یاد ہیں، جیسے رب، شیطان، ابلیس، قیامت، جنت، خلد، جہنم، نار، حساب، قیامت، یوم طغیان، نبی، رسول، زیتون وغیرہ۔ ہم حیران ہوتے تھے، قرآن حکیم اس آیت میں کعبۃ اللہ کے علاوہ اقصی عربی میں دور افتادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کے ساتھ مسجد کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ کفار کو بھی شہر یروشلم میں اس مقام پر کسی مسجد کی موجودگی کی کوئی خبر نہ تھی، اور دیگر مذاہب کے پیشوا بھی اس اعتراض کو بہت اچھالتے تھے کہ قبۃ الصخرہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کئی برس بعد تعمیر ہوا، اس مقام کو قرآن مسجد کیوں پکارتا ہے؟ تحقیق کے دوران ایک عجب حدیث سامنے آئی جو کم ہی لوگوں کی نظر سے گزری ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی چوتھی جلد کی کتاب نمبر 55 میں حدیث نمبر 585 کے طور پر سیدنا ابو ذر غفاری کے حوالے سے مذکور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ روئے زمین پر تعمیر ہونے والی پہلی مسجد کون سی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کعبۃ اللہ یعنی مسجد الحرام ہے۔ ہم نے مزید دریافت کیا کہ اس کے بعد کس مسجد کی تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد الاقصی تھی۔ ہم نے پوچھا ان دونوں مساجد کی تعمیر میں کل کتنے برس کا درمیانی عرصہ حائل ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل 40 برس کا۔ جو بھی ان مساجد میں وقت مقررہ پر صلات کی ادائیگی کرے گا یہ اس کے اعمال میں بہتری کا سبب بنے گا۔ یاد رہے یہ 40 برس وہ تھے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی رفاقت میں مکہ المکرمہ میں گزارے تھے، اور وہاں سے آپ واپس اپنی پہلی شریک حیات سیدہ سارہ کی جانب یروشلم لوٹ گئے تھے۔ سو برسوں کی یہ خلش اس سفر نامے کو پڑھ کر دور ہوئی کہ قبۃ الصخرہ تو وہ مقام اور سنہری گنبد ہے جو یزید کے کزن اموی خلیفہ عبد المالک نے سن 691 میں تعمیر کرایا تھا۔ اس کا مقصد مکہ المکرمہ میں اجتماع کو روکنا تھا۔ وہ اپنے اقتدار کے دوام کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خوف زدہ بھی تھا، اور مکہ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں اجتماع بغاوت سے گریز چاہتا تھا۔ عوامی اجتماع کا رش کم کرنے کے لیے اس نے یہ قبۃ الصخرہ تعمیر کرایا۔ یہیں سے ذرا دور ہٹ کر اسی احاطے میں ایک بڑی مسجد الاقصی ہے جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لیے تعمیر کیا کہ اصلی مسجد الاقصی جسے اہل یروشلم مسجد الانبیاء کہتے ہیں نمازیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے ناکافی تھی۔ تہخانے میں واقع مسجد الانبیاء میں ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر تشریف لے جانے سے قبل قرآن کریم میں مذکورہ 25 انبیاء علیہ السلام کی صلات کی امامت کی تھی۔ یہاں سے وہ مقام بہت قریب ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر سیر سماوات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ کاشف صاحب نے بڑی عنایت کی کہ اس چٹان کو جو حوث دیب میں براق کے ساتھ آسمانوں کی جانب بلند ہونے لگی تھی فوٹو شاپ کی مدد سے واضح کر دیا کہ کس طرح اسے جبریل امین علیہ السلام نے تھام کر روکا۔ اس پر براق کے سمو اور قاصد وحی سیدنا جبریل علیہ السلام کے دست مبارک کی علامات ثبت ہو کر رہ گئی ہیں، یہ وضاحت پہلے دستیاب نہ تھی۔ ہمارے کاشف صاحب کو اس مقام مقدس پر شیخ نائب کی وساط سے ایک پوری رات عبادت کرنے کا موقع ملا۔ یہ مقام اسرار و رموز ہے، جو احوال ان پر اس رات طاری ہوئے وہ راز کی بات ہے۔ ہم نے کاشف صاحب سے استدعا کی ہے کہ وہ اپنے سفر نامے کے دوسرے حصے الٹے قدم میں جس کا حکم انہیں شیخ نائف نے دیا اس میں شیخ نائف کا تعارف تفصیل کرائیں۔ یہ سفر نامہ اردن اور مصر کے مقامات مقدسہ کی زیارات پر مشتمل ہوگا۔ انشاءاللہ شیخ نائف شتاری سلسلے کے بزرگ ہیں، راہ سلوک کی بڑی اعلیٰ منازل طے کر چکے ہیں، ایسے اہل راہ و رسم کمیاب ہی نہیں نایاب ہیں۔ ان کا سماجی مرتبہ بھی اہل یروشلم میں بہت ممتاز ہے۔ یروشلم کی مسجد رابعہ میں وہ حلقے ذکر و فکر ہر جمعرات کو سجاتے ہیں، اللہ ان کے مراتب کو اور بلند فرمائے، آمین۔ اس سفر نامے میں تیسرا اہم مرحلہ ہمارے کاشف صاحب کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقبرہ عالیہ کا دیدار ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو رضا الہی سے انہیں نصیب ہوئی. اس باب کو بھی آپ بہت غور سے پڑھیے گا. اس مزار کے متولی بھی کوئی معمولی ہستی نہیں, وہ رہن سہن بہت غریبانہ رکھتے ہیں. دنیاوی حساب سے پرکھیں تو آپ کو پہلی دفعہ یہ سفر نام اسرار سے آشنا کرتا ہے کہ اسرائیل میں یہودی العرب اسپیشلسٹ جیوز نسبتاً ایک کمزور طبقہ ہے. ایس ای پی ایچ اے آر ڈی آئی جے ای ڈبلیو ایس, اس میں اسپین اور عرب کی یہود شامل ہیں. ان کے برعکس اشکانیزی یہودی ہیں. اے ایس ایچ کے ای این اے زیڈ آئی, جن کا تعلق یورپ اور روس ہے. یہ صہیونیت کے سب سے بڑے دائی ہیں. دنیا بھر میں انہی کا راج ہے. ان دونوں فرقوں کے پادری بھی علیحدہ ہوتے ہیں اور یہودی العرب کا حال وہاں خاصا مخدوش ہے. عرب ان یہودیوں کے لیے اپنے معاملات میں قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں. کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں پر مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں.